جمعرات 9 مارچ کے سروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. پاکستان میں پارلیمان کی تمام سیاسی جماعتیں آج فوجی عدالتوں کی توسیع پر متفق ہوئی ہیں یا نہیں؟ حکومتی وزیر کہتے ہیں ہاں، لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نہیں. معاملہ کیا ہے؟ سنیے گا عالمی خبروں کے بعد. یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان میں فوجی عدالتوں میں توسیع کے لیے 23ویں آئینی ترمیم کا بل کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. تاہم اطلاعات ہیں کہ حزب مخالف کی بڑی جماعت پیپلز پارٹی ان عدالتوں کو 1 سال کی توسیع دینے سمیت اپنی دیگر 9 تجاویز پر قائم ہے. البتہ پارلیمان میں موجود دیگر جماعتیں فوجی عدالتوں کو 2 سال کی توسیع دینے پر رضامند ہیں. تفصیل کے ساتھ فرحت جاوید.
وفاقی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کے قیام میں 2 سال کی توسیع کے معاملے پر رضامند ہو گئی ہے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے فوجی عدالتوں میں توسیع کے معاملے پر ہونے والے اجلاس کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے دہشت گردی کے مقدمات میں فوجی عدالتوں میں سیشن جج بٹھانے کی تجویز واپس لے لی ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی کے ترجمان فرحت اللہ بابر کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی جانب سے پیش کی گئی 9 تجاویز پر قائم ہے.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اڑی کے مقام پر فوجی اڈے پر حملے میں سہولت کاری کے الزام میں گرفتار کیے گئے 2 پاکستانی لڑکوں کو انڈین تفتیشی اداروں نے بے گناہ قرار دے دیا ہے. دفتر خارجہ پاکستان کے ترجمان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان لڑکوں کی رہائی کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں کل تک پاکستانی حکام کے حوالے کیا جائے گا.
یہ بچے جو ہے مطلب انڈر ایج ہیں اور ان کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے. ہماری امبیسی مستقل ان کے ساتھ انٹچ تھی. جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں بالخصوص منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے ساتھ آلموسٹ ڈیلی بیسس کے اوپر. تو یہ آج ہی یہ بھی پتہ لگا ہمیں کہ وہ کل جو ہے ان کو ہینڈ اوور کر دیں گے ہماری سائٹ کو اور وہ اتاری وغیرہ کے تھرو جو ہے وہ آ سکیں.
در پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ اے ایس پی آر کے مطابق لائن آف کنٹرول پر بارو اور بھمبر کے علاقوں میں رات گئے انڈین فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کی ہے جس میں ایک عورت زخمی ہوئی ہے، جبکہ پاکستان کے فوجی دستوں نے جوابی کارروائی بھی کی ہے. امریکہ میں مسٹر ٹرمپ کے عہدہ صدارت سنبھالنے کے پہلے چند ہفتوں کے دوران غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے والے افراد کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے. ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری کا کہنا ہے کہ جنوری کے مقابلے فروری میں میکسیکو کے ساتھ سرحد پر بغیر دستاویزات کے آنے والے 40% سے قدرے کم تارکین وطن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. ادھر امریکی ریاست ہوائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سفری پابندی سے متعلق نئے صدارتی حکم نامے کے خلاف مقدمہ دائر کرنے والی پہلی ریاست بن گئی ہے. تفصیل بتائیں گے عبداللہ فاروقی.
ہوائی کے اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ نیا حکم نامہ بنیادی طور پر پہلے جیسا ہی ہے اور انہوں نے اس کو مسلمانوں پر پابندی کی نئی شکل قرار دیا. نئے حکم نامے کے مطابق 6 مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں پر 90 دن کی پابندی، جبکہ تمام پناہ گزینوں پر 120 دن کی پابندی لاگو ہوگی. اس حکم نامے کا اطلاق 16 مارچ سے ہوگا. واضح رہے کہ جنوری میں سفری پابندیوں سے متعلق جاری کیے گئے ایک حکم نامے کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے دیکھنے میں آئے تھے اور امریکہ کے ہوائی اڈوں پر شدید افراتفری کا عالم تھا. تاہم اس حکم نامے کو فیڈرل کورٹ نے فروری میں معطل کر دیا تھا.
یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک کو ممکنہ طور پر دوبارہ صدر منتخب کرنے پر تنازع جاری ہے. تاہم اسی دوران یورپی یونین میں شامل ممالک کا سربراہ اجلاس برسلز میں شروع ہونے والا ہے. پولینڈ کے وزیر خارجہ نے مسٹر ٹسک کو ایک اور مدت کے لیے منتخب کیے جانے کی صورت میں برسلز سربراہ اجلاس کو ڈیریل کرنے کی دھمکی دی ہے. پولینڈ کی حکمراں جماعت لا اینڈ جسٹس پارٹی مسٹر ٹسک کو ایک بار پھر یورپی کونسل کی صدارت دینے کے مخالف ہے. واضح ہے مسٹر ٹسک لا اینڈ جسٹس پارٹی کی حریف جماعت کی طرف سے منتخب ہو کر پولینڈ کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں. شدت پسند دولت اسلامیہ گروپ کے خلاف امریکہ کی قیادت میں بننے والے اتحاد کے ترجمان کا کہنا ہے کہ شام دولت اسلامیہ کے مضبوط گڑھ رقہ میں مجوزہ جارحانہ کارروائی کو مضبوط بنانے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں اضافی امریکی فورسز تعینات کی گئی ہیں. سوڈان میں اقوام متحدہ کے نمائندے کا کہنا ہے کہ ملک کے رہنما اپنے فرائض کو نظر انداز کر رہے ہیں اور لوگوں کی توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہے ہیں. ڈیوڈ شیرر کا کہنا تھا کہ سیاستدانوں کی دلچسپی قحط اور خانہ جنگی سے متاثرہ آبادی تک خوراک اور طبی امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے کے بجائے اپنی سازشوں میں زیادہ لگتی ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق کا کہنا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع نہیں کریں گے۔ کوالالمپور میں شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی کے قتل کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اور انڈیا کے شہر ممبئی میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انہوں نے مصر سے تعلق رکھنے والی 500 کلو گرام وزنی خاتون ایمان احمد کا کامیابی کے ساتھ آپریشن کر لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیر بین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ پاکستان میں حکمراں جماعت کی جانب سے آج یہ کہا گیا کہ پارلیمان کی تمام سیاسی جماعتیں فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کے معاملے پر متفق ہو گئیں آج۔ تاہم اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بیان کی تردید کی اور کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ اس پر اور قومی عدالتوں کی توسیع سے جڑے مسائل اور فوج کے موقف پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیو سے اس وقت ہمارے ساتھی نامہ نگار شہزاد ملک موجود ہیں اور سینئر صحافی زاہد حسین بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ شہزاد، پہلے آپ کے پاس آتے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ جو فوجی عدالتوں کی توسیع کا معاملہ ہے یہ کدھر کھڑا ہے پارلیمانی جماعتوں کے حوالے سے؟ آج جو سارا کنفیوژن تھا یہ کیا ہوا سار؟
جی امبر، آج جو اجلاس ہوا تھا اسپیکر قومی اسمبلی کی صدارت میں، اور اس میں پیپلز پارٹی سمیت جو پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پارلیمانی رہنماؤں نے شرکت کی تھی، اور اس اجلاس کے اختتام پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر قانون زاہد حامد میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ تمام معاملات طے پا گئے ہیں فوجی عدالتوں میں توسیع کے معاملے پر، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس سے اتفاق کر لیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ ان فوجی عدالتوں کی مدت جو ہے اس میں 1 سال کی توسیع کی جائے، اور اب وہ 2 سال پہ راضی ہو گئے ہیں۔ یہ معاملہ جب آگے چلا تو یہی اسی قسم کی بات شاہ محمود قریشی نے جب اجلاس سے وہ نکلے تو انہوں نے بھی ایسی ہی بات کی، لیکن اجلاس میں شرکت کے بعد جب پیپلز پارٹی کے جو رہنما اس اجلاس میں شریک تھے انہوں نے جب پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری سے ملاقات کی تو اس کے بعد ایک بیان میڈیا پہ دیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ پیپلز پارٹی ان 9 تجاویز پر ابھی بھی قائم ہے جو آصف علی زرداری نے 3 روز قبل ایک پریس کانفرنس میں کی تھی۔ تو اس کی وجہ سے لگ یہ رہا ہے کہ کل پیپلز پارٹی نے جو 9 تجاویز دی ہیں وہ ان کا جو وہ اپنا ایک علیحدہ بل قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کریں گے، اگرچہ حکومت نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی اپنا ایک بل اسمبلی میں لائے گی۔ تو ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی، پہلے تو بہت یہ کہا گیا کہ اب ان کو ہم نے راضی کر لیا ہے، لیکن ابھی تک صورتحال کلیئر نہیں ہے کہ کل کے اجلاس کیا اس پہ متفقہ اس پہ منظور کر لی جائے گی یہ آئینی ترمیم یا نہیں۔
تو فیصلے کے لحاظ سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اب آگے وہ بات بڑھے گی پارلیمان میں۔ شہزاد، ایک یہ بھی بتائیں کہ آج کور کمانڈرز کا اجلاس بھی ہوا ہے، اس میں بھی کوئی باتیں کہی گئی ہیں؟ فوجی عدالتوں کا بھی ذکر ہوا ہے اور یہ کہ نیشنل ایکشن پلان کا بھی، وہ کچھ بتائیں گے کہ کیا باتیں زیر بحث آئیں آج کور کمانڈر کے اجلاس میں؟
جی اجلاس میں جو مجموعی طور پر امن و امان کی صورتحال اور جو خطے کی سیکیورٹی ہے اس کے امور ہی زیر بحث آئے تھے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پولیس اور مدرسہ ریفارمز ہیں اس کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے، اور نیشنل ایکشن پلان میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ چلنا ہوگا تو پھر ہی بہتر نتائج مل سکتے ہیں۔ فوجی عدالتوں کا بھی وہاں پہ ذکر ہوا اور انہوں نے جو فوجی عدالتوں کی کارکردگی تھی اس کو سراہا تو ضرور، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان عدالتوں میں جو توسیع کا فیصلہ ہے وہ بالآخر حکومت وقت نہیں کرنا ہے۔
شہزاد ملک، تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ۔ اچھا زاہد حسین، آپ کے پاس اگر ہم آئیں اس وقت، آپ نے سنا کہ شہزاد نے جو تفصیلات بتائیں کہ کور کمانڈرز کے اجلاس میں کیا باتیں ہوئیں، اس پہ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو انہوں نے نکات اٹھائے ہیں؟
دیکھیں، یہ بہت عرصے سے یہ بات چل رہی تھی کہ جو ہے نیشنل ایکشن پلان پہ پوری طرح عمل درآمد نہیں ہوا ہے، اس کی بہت ساری شقیں ایسی ہیں جس پہ تو بالکل ہی کام نہیں ہوا ہے، اور پچھلے دو سال سے اس پہ بحث مباحثہ بھی جاری تھی۔ اب جب کہ جو ہے نیا آپریشن شروع ہے، اس کے بعد جو ہے یہ میرے خیال یہ پہلی جو ہے کور کمانڈر میٹنگ ہے، اس میں میرے خیال اسی چیز پہ زور ڈالا گیا کہ اس کو پورا کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں کوئی نئی نہیں ہیں۔ یہ جو بیان آ جایا ہے اس سے پہلے بھی دو تین بیان آئے ہیں، لیکن اس بیان سے جو ہے تھوڑا سا اور پچھلے بیانات سے ایک فرق ضرور لگتا ہے، ایک لہجے کا۔ پہلے یہ تھا کہ حکومت سے کہا جا رہا تھا کہ آپ پورا کام نہیں کر رہے ہیں، اس میں جو زور دیا گیا ہے یہ ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کے جو ہے اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے کیا اس کا اثر کیا ہوتا ہے، لیکن پہلے ابھی بھی کچھ خاصی تبدیلی تو آئی ہے سوچ میں، کچھ چیزوں پہ تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو ہے جو انٹیلیجنس بیس جو ہے جو کاروائیاں ہیں وہ جاری ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں آپ اس قسم کی کاروائی کر کے وقتی طور پہ تو ایک وائلنس کو روک سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم جس کا جو مسئلہ آتا ہے، جس میں اصلاحات شامل ہیں، مختلف اصلاحات شامل ہیں، جس میں آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم کا معاملہ آتا ہے، جس میں اینٹی ٹیررزم کی جو ہے ریسٹرکچرنگ کا معاملہ آتا ہے، جس میں جو ہے
میں ادھر آپ سے یہ پوچھوں گی، آپ نے کہا کہ تھوڑا سا آپ کو لگا مختلف ہے، اسٹیک ہولڈر کا ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ صرف سیاسی حکومت کا، تو یہ بتائیں کہ یہ جو اصلاحات ہیں مدارس کے حوالے سے بھی اور عدلیہ کے حوالے سے بھی، اس کے حوالے سے فوج کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟
دیکھیں، یہ تو مسئلہ میں سمجھتا ہوں اس پہ جو بنیادی ذمہ داری تو حکومت پہ آتی ہے، کیونکہ جو ہے یہ جیسے دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، جو ایک لحاظ سے کاؤنٹر ٹیررزم آپ کی اسٹریٹجی ہے، ایک کینیٹک ہے اور ایک نان کینیٹک ہے۔ کینیٹک میں تو یہ ضرور ہے جس میں آپ فوج کو استعمال کرتے ہیں اور دوسرے بھی آپ لا انفورسمنٹ کے ادارے کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جب اس کی بات آتی ہے، جہاں پہ ریفارمس کی بات آتی ہے، تو اس کی ذمہ داری پوری طرح حکومت پہ آتی ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ جو مدارس ہیں ان کے جو ہے وہ اسٹیشن سے لے کے اور بہت ساری چیزیں، ان کے فائنانسز کے مسئلہ آتا ہے، تو وہ جو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات اور آتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اصل مسئلہ اور بھی گہرا ہے، وہ یہ ہے کہ جب عدالتوں کو یہ بات طے کی گئی تھی نیشنل ایکشن پلان میں، اور جب پہلی دفعہ جب ملٹری کورٹس کو اجازت دی گئی تھی 21st Amendment جب پاس کیا گیا تھا ایک کنسنسس کے ساتھ، تو اس میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ دو سال کا وقفہ جو ہوگا اس میں آپ جو ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ کو مستحکم کریں گے، ان کی ریسٹرکچرنگ کریں گے، اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں بھی ریفارم لے کے آئیں گے۔ یہ بہت ضروری تھا، اور یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ دو سال کے عرصے میں یہ ہو جائے گا تو پھر ضرورت نہیں پڑے گی کہ جو ہے ملٹری کورٹس کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ بات جوں کہ تو وہیں کھڑی ہوئی ہے جو کہ آج دو سال پہلے تھی،
مطلب ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے اس مرتبہ جو ہے۔ زاہد حسین، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ یہ تھے اسلام آباد سے سینئر صحافی زاہد حسین۔ سربین میں آگے چلتے ہیں، تو یہ خبر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کو پیدل جانے والوں کے لیے دو روز کھلے رکھنے کے بعد آج سے پھر بند کر دیا گیا ہے۔ پاکستان افغانستان سرحد پر کوئی 100 ٹرک اس وقت کھڑے ہیں، جبکہ ان گاڑیوں کے ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ تورخم سے لے کر پشاور اور دیگر علاقوں میں کوئی 5,000 کے لگ بھگ ٹرک اور کنٹینرز 22 روز سے کھڑے ہیں، جس سے سامان خراب ہو رہا ہے اور گاڑیوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ سنیے پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
ٹرک ڈرائیور شہنشاہ 16 فروری کو دوپہر تک پاک افغان سرحد تورخم پہنچ چکے تھے اور کوئی 5:30 بجے تک ان کا گیٹ پاس بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ شہنشاہ نے بتایا کہ انہوں نے اب سرحد پر گیٹ سے گزر کر افغانستان جانا تھا کہ اتنے میں سرحد کی بندش کا حکم نامہ پہنچ گیا تھا۔ شہنشاہ نے بتایا کہ انہوں نے بہت منت سماجت کی کہ ان کے گیٹ پاس بن چکے ہیں اور انہیں جانے دیا جائے، لیکن انہیں کہا گیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، صبح دیکھیں گے، اور وہ صبح اب تک نہیں آئی कि वो अपने वतन जा सकें।
तो बस 5:30 बजे गेट पास बंद किया, बस गाड़ी हम लोगों ने स्टार्ट किया, उसी टाइम बहुत सदार आया बोलता कि गेट बंद हो गया। तो हम लोगों ने बोला था, फिर सुबह छोड़ते भी नहीं था, हम लोग जो है ना आया तो बोलते कि गेट बंद हो गया, सुबह आ जाओ।
तोरखम के मकाम पर पाक अफगान सरहद के बिल्कुल करीब कोई 100 ऐसे कंटेनर और ट्रक खड़े हैं जिन्हें गेट पास जारी कर दिए गए थे। ड्राइवर गफ्फार भी उन्हीं में शामिल हैं जिन्हें गेट पास मिल चुका है। गफ्फार ने बताया कि उनकी गाड़ियां तबाह हो रही हैं, उन्होंने गाड़ियों की किस्तें भी देनी होती हैं।
25 और 30 टन 50 टन का गाड़ी लोड खड़ा हुआ है और इस पेड़ों पर बहुत वजन है और एक जोड़ा 60,000 रूपए में मिलता है और इसका बीटरी भी डोंड होता है और इंजन का भी बहुत नुकसान होते है और इसका ऊपर किश्त होता है और किश्त वाले भी फोन करते है कि हमारा किश्त ले।
गफ्फार ने बताया कि सरहद पर होटल बंद हो चुके हैं और उनके पास खर्चे के पैसे भी नहीं हैं। ऐसे में वो अब क्या कर सकते हैं। पिशावर में रिंग रोड पर खड़े ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि उन्हें एक तरफ पुलिस तंग करती है तो दूसरी जानिब उनके पास ऐसी जगह नहीं है जहां वो गाड़ी खड़ी कर सकें। न तो वो आगे जा सकते हैं और न ही पीछे वापस जा सकते हैं। ड्राइवर जरशाद ने बताया कि उन्होंने आटे के 3 ट्रक लोड किए थे।
13-2 बॉर्डर बंद सर द्रे गाड़ी उड़ू पद्रे गाड़ो की हम 2 गाड़ी उड़ा खराब कड़ी हुआ मिल वाला था वापस करा।
हम 22 दिनों से यहाँ पे खड़े हैं। हमारे पास आटे की 3 गाड़ियाँ थी जिनमें से 2 गाड़ियों का आटा खराब हो चुका है जो हमने फ्लोर मिल वालों को वापस कर दिया है, लेकिन ये नुकसान कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। 2 ट्रकों में तकरीबन 40 लाख रुपए का आटा था। आटे का 1 ट्रक खराब होने से पहले ही हमने वापस कर दिया। अब 22 दिनों में जेब खर्च खत्म हो चुका है और समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ चले जाएं और गाड़ियों को कहाँ ले जाएं।
गुंजाइश
इन ड्राइवरों का कहना है कि तोरखम से लेकर पिशावर और फिर पिशावर से कोहाट और डेरा गाजी खान तक उनकी कोई 5,000 गाड़ियां खड़ी हैं जो सामान से लदी हुई हैं। ताजरों का कहना है कि सरहद की बंदिश से दोनों जानिब के लोगों का नुकसान हो रहा है। अफगानिस्तान में सब्जी की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो पाकिस्तान में फलों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। ट्रक और कंटेनर्स के ड्राइवर रोजाना इस उम्मीद पर सुबह उठते हैं कि शायद आज सरहद खुलने का ऐलान हो जाए और वो अपने वतन वापस जा सकें, लेकिन हर शाम उनकी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फेर दिया जाता है जब उन्हें ये मालूम होता है कि सरहद आज भी नहीं खुल सकी। अजीजुल्ला खान, BBC, पिशावर।
पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि उड़ी हमले में सहूलतकारी के इल्जाम में भारत में गिरफ्तार किए जाने वाले पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवानों को जुमे के रोज यानी कल अटारी बॉर्डर के मकाम पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया जाएगा। तफसील के साथ इस्लामाबाद से अब्दुल्ला फारूकी।
पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान नफीस जिक्रिया ने BBC उर्दू से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले दोनों नौजवान फैसल हुसैन अवान और एहसन खुर्शीद को सितंबर 2016 में उड़ी में इंडियन फौज के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमले के बाद गिरफ्तार किया गया था और उन पर हमले में सहूलतकारी का इल्जाम लगाया गया था। नफीस जिक्रिया,
इस सिलसिले में काफी अब अर्सा हो गया, सितंबर से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 6 महीने होने को आ गए, तो अभी हमारे जो आखिरी जो पिछले कुछ दिन थे, कुछ महीने जिसमें पिछले 1-2 महीने से हमारी एम्बेसी मुस्तकिल उनके साथ इन टच थी, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं बिलखसूस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर, तो उन्होंने भी इनको बता दिया था कि NIA की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कम्प्लीट हो गई हैं और उसमें जो है इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं है तो हम इनको छोड़ देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है तो जल्द ही बता देंगे कि वो कब जो है छोड़े जा सकते हैं और कब हैंड ओवर हो जाएंगे। तो ये आज ही ये भी पता लगा हमें कि वो कल जो है उनको हैंड ओवर कर देंगे हमारी साइड को और वो अतारी वगैरह के थ्रू जो है वो आ सकेंगे।
पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले दोनों लड़कों से तफ्तीश के बाद इंडिया की कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने जारी किए जाने वाले एक बयान में कहा है कि दोनों लड़के पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के रहायशी हैं और अपने वालिदैन से पढ़ाई के सिलसिले में झगड़े के बाद गलती से सरहद पार कर गए थे। NIA का यह भी कहना है कि दोनों लड़कों के बयानात और उनके मोबाइल और GPS के तकनीकी तज्जिए और वाकियाती शवाहिद से यह वाजे नहीं होता कि उनका उड़ी में फौजी कैंप पर हमला करने वालों से कोई भी ताल्लुक था। این آئی اے کے مطابق ان دونوں لڑکوں کو پاکستان واپس بھیجنے کے لیے بھارتی فوج کی 16ویں کور کے ہیڈ کوارٹر کے حکام کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے، جبکہ اڑی حملے کی تحقیقات اب بھی جاری ہیں۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی نے ہی ان دونوں لڑکوں کے میں سے ایک، فیصل حسین اوان کے بھائی غلام مصطفیٰ، سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ جب یہ دونوں غائب ہوئے تھے تو ان کے خاندانوں پر کیا گزری۔
تین چار دن ادھر کہیں ہم ڈھونڈتے رہے کلوز کانٹیکٹ میں، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، لیکن کہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ بڑی پریشانی تھی، کیا ہوا آخر، بچے گئے کدھر، کسی طرف سے کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اور 24 تاریخ کو غالباً انڈیا کے ایک چینل سے پتہ چلا جی کہ یہ ایسے پکڑے گئے وہاں پہ، اور پھر اس کے بعد جا کے نیٹ پہ سرچ وغیرہ کی تو پتہ چلا کہ 23 ستمبر کو ہندوستان ٹائمز میں یہ لکھا تھا جی کہ ایسے دو بچے پائے گئے ہیں کہیں بارڈر پہ، اور غلطی سے کہیں بارڈر کراس کر گئے تھے، اور ان کو کمپلیٹ انویسٹیگیشن کے بعد انوسنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا اور ان کو واپس بھیج دیا جائے گا۔
اور وہاں پہ وہ جو بیان آیا ہے تحقیق، تفتیش اور تحقیق کے بعد، تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کوئی پڑھائی کے اوپر گھر والوں سے لڑائی جھگڑا ہوا تھا تو ناراض ہو کے گئے تھے، کیا یہ بات درست ہے؟
نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بیکاز ان کے جو ریزلٹ کارڈ ہے وہ بالکل آبویس ہے کہ فرسٹ ڈویژن کے ساتھ، فیصل میرا بھائی ہے اور دوسرا احسن فیصل کا دوست ہے، تو وہ فرسٹ ڈویژن کے ساتھ وہ 9th سے پاس کیے ہیں، اور گھر میں اور اسکول میں ایسی کوئی موومنٹ ہم نے نہیں دیکھی۔ نجی مصروفیات یا گھر میں کسی تقریب کی وجہ سے ایک دو چار چھٹیاں ہوئی ہوں تو وہ اور بات ہے، ادروائز گھر میں میں نے کم از کم اور میرے گھر میں کسی بندے نے ایسی کوئی چیز رپورٹ نہیں کی کہ فیصل کو پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، یا اس نے کسی کو کمپلین کی میں نے اسکول نہیں جانا، واٹ ایور یہ رومرس ہیں۔ میرے لیے بہرحال وہ ایک فوکسڈ لڑکا ہے اور وہ پڑھائی پہ دھیان دینے والا ہے، اینڈ ہی وانٹس ٹو اسٹڈی آف کورس، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو پھر انڈین تحقیقاتی اداروں پر اعتماد ہے؟ کہنے کو تو یہ تھا کہ انہوں نے پکڑ لیا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے تفتیش کی اور اب انہوں نے کلیئر بھی کر دیا اور اب وہ پاکستان کے حوالے بھی کر رہے ہیں، تو آپ ان پر اعتماد کا اظہار کریں گے؟ ابھی بھی آپ کو شکوے ہیں ان سے؟
ویل ایسا کہنا قبل از وقت ہوگا، بچے واپس پہنچ جائیں تو اس کے بعد ہی کوئی بات کی جا سکتی ہے کس طرح کی تحقیقات ہوئی، ان کو کس کنڈیشن میں رکھا گیا ہے۔ وہ لازمی بات ہے، چھوٹے بچے ہیں، اسکول گوئنگ ہیں، انوسینٹ ہیں، جوینائل ہیں، اور ان کی تحقیقات کس طریقے سے کی گئی ہیں مجھے نہیں پتا، آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ، بیکاز اتنی ایکسیس اور اپروچ نہیں ہے وہاں تک۔ اور لازمی بات ہے اگر کوئی بارڈر کراس کرے گا اس طرح تو اس کی تحقیقات تو ہوں گی، اب تحقیقات کس طرح کی ہوئی ہیں اٹس اے کوسچن مارک، آئی ڈو ناٹ نو واٹ کائنڈ آف انویسٹیگیشن ہیو بین کیریڈ آؤٹ دیئر۔
اوڑی حملے میں سہولت کاری کے الزام میں گرفتار کیے گئے ایک پاکستانی لڑکے فیصل حسین اوان کے یہ تھے بھائی غلام مصطفیٰ، جو ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی سے بات کر رہے تھے۔ اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن یعنی ڈی جی ایم ایم او نے اس بارے میں اپنے پاکستانی ہم منصب سے بھی بات کی ہے، تفصیلی سنیے شکیل اختر سے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اڑی کے مقام پر فوجی اڈے پر حملے میں سہولت کاری کے الزام میں گرفتار کیے گئے دو پاکستانی لڑکوں کو بھارت کے وفاقی تفتیشی ادارے این آئی اے نے بے قصور قرار دیا ہے۔ سری نگر سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق ان دونوں لڑکوں کو کل پاکستانی فوج کے حوالے کر دیا جائے گا۔ شمالی کمان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن نے آج اپنے پاکستانی ہم منصب سے بات کی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ فیصل حسین اوان اور احسن خورشید کو بے قصور پایا گیا ہے۔ توقع ہے کہ ان دونوں بچوں کو کل واگھا بارڈر کے راستے پاکستان واپس بھیج دیا جائے گا۔ فیصل حسین اوان اور احسن خورشید کو گزشتہ برس 18 ستمبر کو اڑی میں بھارتی فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملے کے بعد پکڑا گیا تھا۔ اس وقت ان دونوں کے بارے میں شک کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے اڑی کے فوجی کیمپ پر حملہ کرنے والے شدت پسندوں کی رہنمائی کی تھی۔ این آئی اے کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ یہ دونوں بچے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے رہائشی ہیں اور اپنے والدین سے پڑھائی کے سلسلے میں جھگڑے کے بعد غلطی سے سرحد پار کر کے بھارتی خطے میں آ گئے تھے۔ این آئی اے کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں لڑکوں کے بیانات اور ان کے موبائل اور جی پی ایس کے تکنیکی تجزیے اور واقعاتی شواہد سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا اڑی میں فوجی کیمپ پر حملہ کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ادھر عراق کے شہر تکریت کے نزدیک ایک گاؤں میں شادی کی تقریب کے دوران دو خود کش بمباروں نے خود کو دھماکے سے اڑا کر کم از کم 26 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے غزنفر حیدر سے۔
سرکاری ترجمان نے خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ ہلاک شدگان میں زیادہ تر بچے ہیں۔ بدھ کے روز ہونے والی یہ شادی اس کنبے میں تھی جو عراق کے مغربی صوبے انبر سے بے گھر ہو کر آئے تھے، اور عراق میں ان کا تعلق دولت اسلامیہ کے مخالف قبیلے سے تھا۔ جہادیوں نے 2014 میں تکریت سمیت شمالی اور وسطی عراق کے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اپریل 2015 میں عراقی افواج نے انہیں باہر نکال لیا۔ تاہم انہوں نے تکریت اور اس کے ارد گرد اپنے حملے جاری رکھے، جو کہ سابق صدر صدام حسین کا آبائی شہر ہے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب عراقی سرکاری افواج شمالی شہر موصل کو سنی شدت پسند گروپ سے واپس لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ جنوری میں شہر کے مشرقی حصے پر کنٹرول کے بعد سرکاری فوجی دستے اب مغربی علاقے کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منگل کو عراقی فوج نے شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ کے خلاف جاری کارروائی کے دوران موصل میں حکومت کے مرکزی دفاتر کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ کارروائی کے آغاز کے بعد سے روزانہ کی بنیاد پر موصل سے ہزاروں شہری نقل مکانی کر رہے ہیں۔ موصل عراق میں دولت اسلامیہ کا آخری مضبوط گڑھ ہے۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق اب بھی مغربی موصل میں 800,000 افراد مقیم ہیں، جبکہ صرف گزشتہ ہفتے کے دوران 42,000 افراد نے نقل مکانی کی ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی غزنفر حیدر سے۔ سربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اب کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے۔
ویسٹ انڈیز کے دورے کی تیاری کے لیے پاکستان کا ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کیمپ ہفتے کے روز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں شروع ہو رہا ہے، جس کے لیے 31 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان آج کیا گیا ہے۔ کیمپ میں جن کھلاڑیوں کو بلایا گیا ہے ان میں پاکستان سپر لیگ میں شاندار کارکردگی دکھانے والے وکٹ کیپر بیٹس مین کامران اکمل اور لیگ اسپنر شاداب خان بھی شامل ہیں۔ مصباح الحق نے ہانگ کانگ میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی ٹورنامنٹ میں جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 37 گیندوں پر 82 رنز بنا لیے۔ انہوں نے پہلی 30 گیندوں پر 42 رنز ہی بنائے تھے، لیکن آخری 7 گیندوں پر انہوں نے 40 رنز بنا ڈالے۔ سری لنکا اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان گال میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن بنگلہ دیش کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 312 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سری لنکا کی جانب سے رنگانا ہیرت اور دلرواں پریرا نے 3-3 وکٹیں حاصل کی۔ کپتان مشفق الرحیم، سومیا سرکار اور تمیم اقبال نے نصف سینچریاں سکور کی، لیکن بنگلہ دیش کو سری لنکا کی پہلی اننگز کے سکور 494 رنز کا خسارہ ختم کرنے کے لیے ابھی بھی 182 رنز درکار ہیں۔ ادھر جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر نیوزی لینڈ نے پہلی اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 177 رنز بنائے ہیں۔ کپتان کین ولیمسن 78 اور جیت راول 52 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ چیمپئنز لیگ میں فٹ بال کلب بارسلونا نے نئی تاریخ رقم کی ہے۔
گول 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 بارسا بارسا بارسلونا
بارسا پہلی ٹیم ہے جس نے پہلے مرحلے کے 4-0 کے خسارے کے باوجود دوسرے مرحلے میں پیرس سین جرمان کو 6-1 سے شکست دی اور 6-5 کی مجموعی برتری کے ساتھ مسلسل 10th مرتبہ ایف اے کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ برطانوی ٹینس پلیئر ہیدر واٹسن نے انڈین ویلز میں ہونے والے بی این پی پاریباس اوپن میں امریکہ کے نیکول گیبس کو 3 سیٹس میں شکست دی اور دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی، جہاں ان کا مقابلہ یوہانا کونٹا سے ہوگا۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبا ناز سے۔ 6 سال پہلے ایک علیحدہ ملک کے طور پر وجود میں آنے والے جنوبی سوڈان میں حالات کشیدہ ہیں اور اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ وہاں جاری خانہ جنگی نسل کشی میں بدل سکتی ہے۔ اس کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر، لیکن اس وقت سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا۔ سنیے شمائلہ خان سے۔ پاکستان میں فوجی عدالتوں میں توسیع کے لیے 23ویں آئینی ترمیم کا بل کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. تاہم اطلاعات ہیں کہ حزب مخالف کی بڑی جماعت پیپلز پارٹی ان عدالتوں کو ایک سال کی توسیع دینے سمیت اپنی 9 تجاویز پر قائم ہیں. پولینڈ کے وزیر خارجہ نے پولینڈ کے سابق وزیر اعظم مسٹر ٹسک کو ایک اور مدت کے لیے یورپی کونسل کا صدر منتخب کرنے کی صورت میں برسل سربراہ اجلاس کو ڈی ریل کرنے کی دھمکی دی ہے. شدت پسند دولت اسلامیہ گروپ کے خلاف امریکہ کی قیادت میں بننے والے اتحاد کے ترجمان کا کہنا ہے کہ شام میں دولت اسلامیہ کے مضبوط گڑھ رقہ میں مجوزہ جارحانہ کارروائی کو مضبوط بنانے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں اضافی امریکی فورسز تعینات کی گئی ہیں. امریکہ کے ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی کے نئے سربراہ کا کہنا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج موسمیاتی تبدیلی میں ایک اہم عنصر نہیں ہے, اور کینیا کے اسپتالوں میں ہڑتال پر جانے والے ڈاکٹرز کو برطرف کرنا شروع کر دیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سن 2011 میں ایک علیحدہ ملک کے طور پر وجود میں آنے والے جنوبی سوڈان میں حالات کشیدہ ہیں. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ وہاں جاری خانہ جنگی نسل کشی میں بدل سکتی ہے. شہری خوراک کو ترس رہے ہیں لوگ, مگر سیاسی رہنما آپس کی چپ کلش میں مصروف ہیں. یہ کہنا ہے اقوام متحدہ کے ترجمان کا. جنوبی سوڈان میں بگڑتے ہوئے حالات کے بارے میں ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے فرحت جاوید سے, اور یہ رپورٹ ایک سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا سے 93 میل کے فاصلے پر واقع قصبے یہ میں آئزک نامی ایک اور نوجوان کی لاش دریا کے کنارے ملی ہے. علاقہ مکینوں کا الزام ہے کہ آئزک کو سوڈان کی حکومتی فوج کے اہلکاروں نے قتل کیا ہے, جبکہ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ آئزک کے پاؤں بندھے تھے اور ان کی گردن کے گرد دھاتی تار تھی. میرا بیٹا مچھلیاں پکڑنے گیا تھا اور اب اس کی لاش دریا میں تیرتی پائی گئی ہے. میں نہیں جانتی یہ سب کس نے کیا اور کیوں کیا. ایسے واقعات یہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں. ماضی میں پر امن سمجھے جانے والے اس قصبے یہ میں اب کئی گاؤں ویران پڑے ہیں, آبادیوں پر خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں. دسمبر 2013 میں صدر سالوا کیر اور سابق نائب صدر ریک مچار کے درمیان سیاسی کشیدگی نسلی تصادم کی شکل اختیار کر چکی ہے. صدر سالوا کیر کا قبیلہ ڈنکا اور سابق نائب صدر ریک کا قبیلہ نیور آمنے سامنے ہیں, جبکہ فوج بھی انہی دو دھڑوں میں بٹ گئی ہے. 2015 میں امن معاہدے کے باوجود خانہ جنگی جاری ہے. قصبے یہ کا کنٹرول حکومتی فوج سوڈان پیپل لبریشن آرمی کے پاس ہے, مگر ارد گرد کے علاقوں میں فوج کا کنٹرول نہ ہونے کے برابر ہے. اس علاقے میں اگرچہ فوج کے دونوں ہی دھڑوں پر انسانی حقوق اور جنگی قوانین کی خلاف ورزیوں کا الزام ہے, تاہم حکومتی فوج سنگین الزامات کی زد میں ہے. نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک شہری نے بتایا کہ 3 حکومتی فوجیوں نے ان کی بہن کا ریپ کیا.
جب میری بہن کھیت میں ایک جھاڑی چننے گئی تو 3 فوجیوں نے اسے ریپ کیا. وہ حکومتی فوجی ہی تھے کیونکہ وہ وہاں قریب ہی رہتے ہیں. وہ 3 فوجی تھے جنہوں نے میری بہن پر یہ ظلم کیا. یہاں یہ سب عام ہے, خواتین کو ریپ کیا جاتا ہے, قتل و غارت اور اغوا جیسے واقعات اب عام ہیں. میرے پڑوسی کے بیٹے کو بھی حکومتی فوجیوں نے ہی قتل کیا ہے.
ایک خاتون کا کہنا ہے کہ انہیں یونیفارم میں ملبوس افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا.
یہاں یہ میں بہت کچھ ہو رہا ہے, لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, گھر جلائے جا رہے ہیں, خواتین کا ریپ کیا جا رہا ہے. یہ سب کرنے والے فوجی ڈنکا زبان میں بات کرتے ہیں. وہ یونیفارم پہنے ہوتے ہیں اور ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے. وہ میرے گھر آئے اور مجھے بہت مارا. انہوں نے مجھ سے پیسے مانگے جو میرے پاس نہیں تھے. میں سمجھی وہ میرا ریپ کریں گے. یہاں 4 اور خواتین کا ریپ کیا گیا تھا جو اب یہاں سے چلی گئی ہیں.
فوج کے بریگیڈیئر جنرل کول ڈینگ کول نے ان تمام الزامات کی تردید کی ہے.
نہ تو ریپ کا کوئی واقعہ ہے نہ ہی قتل و غارت کا. ان فوجیوں کے لیے سزائے موت کا قانون ہے جو ریپ کرتے ہیں. ہم صرف باغیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. جو بچ جاتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عام شہری فوج کے ہاتھوں مارے گئے. ہم عام شہریوں کو قتل نہیں کرتے.
یہ میں کئی دیہاتوں کو جلا دیا گیا ہے, تاہم فوج کا کہنا ہے کہ یہ دیہات جنگل کی آگ سے جلے ہیں یا حادثاتی طور پر آگ لگی. واضح رہے کہ جنوری 2011 میں جنوبی سوڈان کے 99% عوام نے ریفرنڈم کے ذریعے اپنے لیے علیحدہ ملک کے حق میں ووٹ دیا تھا, جسے امریکہ سمیت مغرب کی بڑی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی, جس کے بعد جولائی 2011 میں ہی جنوبی سوڈان ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا. اب اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ حالات میں بہتری نہ لائی گئی تو حالیہ خانہ جنگی نسل کشی میں تبدیل ہو جائے گی۔
جنوبی سوڈان میں صورتحال رپورٹ پیش کر رہی تھی فرحت جاوید۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا دہلی میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی یعنی جے این یو میں افریقن اسٹڈیز کے شعبے کے سربراہ پروفیسر جمال محمد موسیٰ سے۔ ان سے پوچھا کہ اقوام متحدہ کے ساؤتھ سوڈان کے لیے نمائندے کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ خراب صورتحال کی ذمہ داری مقامی رہنماؤں کی ہے، لیکن کیا وہ سمجھتے ہیں کہ مغربی ممالک یا بین الاقوامی برادری کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟
مغربی ملکوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو اس ملک کے بننے میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیش رہے۔ تاریخی طور پہ جو ہے ساؤتھ سوڈان جو رہا ہے وہ سچویشن اس کا ایسا ہے کہ وہ کئی ملک آس پاس کے بہت اہم ملک ہیں، جو جب برٹن بھی جب اس زمانے میں حکومت کرتا تھا تو ساؤتھ سوڈان کو سچویشن کی فرینچ کالونیز تھی ایک طرف پہ، اور ہے نا ایسٹ افریقہ اور ویسٹ افریقہ کے بیچ میں، تو ایک اس کا اسٹریٹجک لوکیشن ہے ہارٹ لینڈ آف افریقہ میں ہارن میں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں جب سے تیل ملا آئل کی جو وجہ سے، وہ اصل امریکن انٹرسٹ جو ہے وہ آئل پہ تھا کہ سوڈانی جو گورنمنٹ تھی وہ آئل کسی اور کنٹریز کو بیچ رہی تھی اور امریکن کمپنیز کو ایکسیس نہیں تھا، تو ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ بھئی یہ نیا ملک بن جائے گا تو نئے ملک سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے تیل کہاں کس طرف سے نکالیں، اگر سوڈان کے ذریعے سے نکالتے ہیں تو پھر وہ چاہتے نہیں ہیں، دوسری طرف سے نکالنے کے لیے وہ پائپ لائن نہیں ہے، تو وہ تو ملک جو ہے بند ہو گیا، مگر اس ملک میں نہ اس کی اپنی ہے نہ معاشی حالت ایسی ہے کہ وہ اپنے آپ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور نہ ویسی اور جو موسم کے اعتبار سے اپجاؤ زمین ہو جس سے جو ہے وہ ایک اور اپنی اکانومی رہے، ایگریکلچر اکانومی رہے۔ اور پھر جو ہے جو ملک جب بنا تب دو بڑے جو گروپس تھے وہ لوگوں میں جو اپنی اب آپسی جنگ جو ہے پہلے سے بھی چلتی رہی ہے ڈنکا اور دوسروں میں، تو اب جو ہے وہ جب ملک بن گیا تو وہ اور بڑھ گیا۔
اچھا، یہ بتایا گیا ہے کہ خانہ جنگی ہے، خشک سالی ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے اب کہ یہ جو خانہ جنگی ہے، لڑائی جو چل رہی ہے، یہ نسل کشی کی حد تک پہنچتی نظر آ رہی ہے، تو کیا یہ تھوڑا سا بیان کر سکتے ہیں کہ کون لڑ رہا ہے اور کیوں؟
پہلے ہی سے تھا ان لوگوں میں جو سن جو ان کی جو انڈیپینڈنس سے پہلے ہی جو ہے آزادی ملنے سے پہلے ہی جو ہے سن 72 میں بھی، اس سے پہلے بھی سن 80-90 کے بیچ میں بھی کئی بار جو ہے یہ دو تین بڑی قبیلے ہیں ان دونوں میں جو ہے رہا ہے جنگی رہی ہے، خانہ جنگی رہی ہے پہلے بھی، اور بلکہ بہت زیادہ رہی ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ سوڈان سے جب اس زمانے میں مخالفت چل رہی تھی تو اس سے زیادہ انٹرنل جو ہے ہم ان دونوں جو دو قبیلے ہیں ان لوگوں میں جو ہے زیادہ خانہ جنگی چلتی رہی۔
اچھا، خانہ جنگی کی وجوہات میں بتایا جاتا ہے کہ کرپشن بھی ہے، وہ جو نسلی منافرت ہے وہ بھی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ اسلحہ ملنا جو ہے وہ آسان ہے، اسلحے کی سپلائی ہے، تو یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، کن ممالک سے؟
افریقہ میں تو ہر جگہ اسلحہ آسانی سے مل جاتا ہے، خاص طور سے جو اسمال ویپن جسے کہتے ہیں نا، جو اس طرح کے جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں، یہ تو پوری دنیا سے وہ سپلائی ہوتا ہے، کلینڈسٹائن ایک پوری انڈسٹری ہے، اس کا نیٹورک ہے۔ کرپشن جو ہے جو ملک کے اندر، ہر ملک میں کرپشن ہوگا، مگر جہاں پہ جو کتنا تعداد میں ہوتا ہے، کس درجے ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جب ریسورسز جو ہیں وہ حکومت ہی کے ہاتھ میں ہیں جو، تو ہر آدمی پھر ایک زیرو سم گیم ہو جاتا ہے کہ جو حکومت میں اس کو 100% ساری چیزیں ملیں گی اور جو حکومت میں نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس میں سٹیکس بڑھ جاتی ہیں۔
اچھا، تو افریقہ کو اگر ہم دیکھیں تو بین الاقوامی برادری، جو مغربی ممالک ہیں اور جو انٹرنیشنل میڈیا بھی ہے، اس میں افریقہ کے مسائل، چاہے خوش سالی ہو، خانہ جنگی ہو، جو بھی انسانی المیہ کے قریب کوئی چیز ہو، یہ سب جو ہیں ترجیحات کی فہرست میں بہت نیچے آتے ہیں، تو یہ کیوں ہے؟
ایسا ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے جس چیزوں کی، جو جن کو دنیا کی جو اہمیت ہوتی ہے چیزوں کی، وہ تو ریسورسز پہ ہے، تو دھیرے دھیرے افریقہ جو ہے جہاں ریسورس سپلائر کے علاوہ جو ہے افریقہ کو دیکھا نہیں جا رہا، جہاں ریسورس ہے ان ملکوں میں زیادہ توجہ رہتی ہے، وہ بھی ان ریسورسز تک محدود ہے، اور لوگوں کی کوئی خاطر خواہ وہ نہیں رہتی ویلیو۔ جی،
یہ تھے جے این یو کے پروفیسر جمال محمد موسیٰ۔ ادھر بھارت سے یہ خبر ہے کہ ریاست راجستھان کی ایک عدالت نے اجمیر میں مشہور صوفی خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ میں بم دھماکے کے معاملے میں سوامی اسیم آنند اور تین دیگر ملزموں کو بری کر دیا ہے. عدالت نے تین دیگر ملزموں کو دھماکے کا قصوروار پایا ہے. ان کا تعلق مبینہ طور پر ایک ہندو نظریاتی تنظیم سے ہے. تو عدالت نے 7 افراد کو بری کر دیا ہے. قصوروار قرار دیے گئے 3 افراد میں سے ایک جس کا نام سنیل جوشی ہے کی پہلی ہی موت ہو چکی ہے. ان دھماکوں میں 3 زائرین ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے تھے. تفصیل کے ساتھ جے پور سے نارائن باریٹ.
کوئی 9 سال قبل اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ میں ہوئے دھماکوں میں عدالت نے بھاویش پٹیل، دیویندر جوشی اور سنیل جوشی کو دھماکوں کا ذمہ دار بتایا ہے، لیکن 7 افراد کے خلاف استغاثہ جرم ثابت نہیں کر پایا. جے پور میں ایک خصوصی عدالت نے ان افراد کو مجرمانہ سازش اور دھماکوں کا قصوروار قرار دیا ہے. عدالت کے اس فیصلے کے بعد وکلا نے میڈیا کو بتایا کہ سزا کی میعاد کتنی ہو اس پر 16 مارچ کو عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی.
لوکیش شرما، مکیش چندر شیکھر، میہل، ان کو سب کو بری کیا. 7 ملزمان کو بری کیا گیا ہے. دو ملزمان جو ابھی ٹرائل فیس کر رہے تھے ان کو دوشی مانا ہے. تیسرے ملزم کا جس کو دوشی مانا اس کی پہلے مرتیو ہو چکی.
جن قوانین میں قصوروار قرار دیا گیا ہے اس میں عمر قید تک کی سزا دی جا سکتی ہے. استغاثے کے مطابق سال 2007 کے ماہ رمضان میں مقدس درگاہ میں دھماکہ کیا گیا جس میں 3 زائرین جاں بحق ہو گئے تھے اور 30 زخمی. یہ دھماکہ اس وقت کیا گیا تھا جب ریاست راجستھان میں کانگریس حکومت برسر اقتدار تھی. اس وقت کانگریس حکومت نے اس دھماکے کے لیے ہندو نظریاتی تنظیم RSS کو ذمہ دار بتایا تھا. RSS ان الزامات کی تردید کرتا رہا ہے. اب اس فیصلے کے بعد کانگریس اور ہندو تنظیم میں الزامات کی جنگ تیز ہونے کے آثار ہیں. اس دھماکے میں RSS کے ایک سینئر رہنما اندریش کمار کا نام بھی آیا تھا، لیکن تفتیشی ایجنسی نے عدالت کو بتایا کہ اندریش کمار کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں. اس واقعے میں پہلے مقامی پولیس نے تحقیقات کی اور بعد میں اسے قومی تفتیشی ایجنسی کو سونپ دیا گیا. استغاثے نے اس معاملے میں 149 گواہان پیش کیے تھے، ساتھ ہی 4 مرتبہ چارج شیٹ پیش کی گئی. قصوروار قرار دیا گیا بھاویش پٹیل ریاست گجرات کا ہے، جبکہ دیویندر گپتا اجمیر کا باشندہ ہے. صدیوں پرانی اس درگاہ میں ہر مذہب عقیدے کے لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہے ہیں، مگر جب یہ دھماکہ ہوا تو سب کی نگاہیں اس ہاتھ پر لگ گئی جو ان دھماکوں میں ملبث تھا. نارائن باریٹ، جے پور، راجستھان.
اور اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں رگبی کی کئی خواتین کھلاڑیوں سے، لیکن پاکستان میں. دیگر کئی کھیلوں کی طرح رگبی کو بھی پاکستان میں عام طور پر لڑکوں ہی کا کھیل سمجھا جاتا ہے، مگر پاکستانی لڑکیوں نے اس تاثر کو غلط ثابت کر دیا ہے. حال ہی میں لاؤس میں ہونے والے ایشین ویمنز رگبی 7 مقابلوں میں پہلی بار پاکستانی خواتین کی رگبی ٹیم نے بھی حصہ لیا. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پاکستان رگبی ٹیم کی کپتان عزرا فاروق اور محور خان کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی ان کے لیے اعزاز کی بات ہے. سنیے ان کی کہانی انہی کی زبانی.
میں نے بیسکلی کینیڈا میں رگبی شروع کی تھی جب میں وہاں پر ہائی اسکول میں پڑھی تھی. اس کے بعد میں پاکستان آئی. یہاں پر 5-6 سال رگبی لڑکیوں کے لیے میں نے نہیں سنی تھی کہ کچھ ہے. پھر یہ پاکستان کا کیمپ لگا، میں تو فوراً آئی کھیلنے، کیونکہ میرے لیے ایک باسکٹ بال اور ایک رگبی، یہ دو میرے پیشنز ہیں.
پہلے فٹ بال کھیل چکی ہوں تو مجھے لگا فٹ بال جیسی گیم ہے، تو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. جب اسٹارٹ کی رگبی تو کافی انٹرسٹنگ اور اچھی گیم لگی.
انجریز اس میں نہیں ہوں گی تو کس میں ہوں گے. ابھی کھیل کے بھی جو آئے ہیں اس میں بھی کافی چوٹیں وغیرہ تھیں، لیکن اس ٹائم پر وہ اتنی فیل نہیں ہوتی.
اس کا اینکل ٹوسٹ ہوا تھا ایک میچ میں، اس نے ٹیپنگ کرائی اور یہ کھیلی. میرا رسٹ کا ہوا تھا، ٹیشوز اندر سے ڈیمیج ہو گئے تھے، میں نے بھی ٹیپنگ کرائی کھیلی. نیز، ایلبوز، یہ سارے اسکریچز وغیرہ، گراس برنز کے آتے ہیں، پر پھر بھی کنٹینیو رکھتے ہیں.
ایک لڑکی کو تو کنکشن بھی ہو گیا تھا.
کسی کو ایز سچ کوئی پریشر نہیں تھا، کیونکہ تقریباً سب لڑکیاں میچور ہیں، جابس کرتی ہیں، ٹیچرز ہیں اسکولز میں، تو پریکٹیکل لائف میں کافی پہلے آ چکی ہیں وہ لڑکیاں.
فیملیز موسٹلی سپورٹیو ہی ہوتی ہیں. جب آپ کو پتا ہے آپ نے اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا ہے آگے جا کے، تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں روکتی.
ایون کہ وہ جو لڑکی تھی جس کو میچ میں لگی تھی، وہ انڈیا کا میچ کھیلنا چاہ رہی تھی، جس کو فیزیو نے منع کیا تھا کہ وہ اگر کھیلے گی تو اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اس نے اپنے فادر کو بولا تو اس کے فادر نے ہمارے کوچ کو بولا کہ آپ پلیز اس کو کھیلنے دیں.
جو ایشیا کپ میں ٹیمز آئی ہوئی تھی کوریا کے علاوہ، ہماری ٹیم جو تھی وہ فزیکلی زیادہ اسٹرانگ تھی اور ہائٹ بھی ہمارے پاس تھی.
میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے سب سے پہلے تو وہ ہمیں دیکھتے تھے کہ اتنی ہائٹڈ لڑکیاں کھیلیں گے کیسے. पर वही एक हमें एडवांटेज नहीं था, हमारी फिटनेस नहीं थी इतनी। जो मैच मेरे ख्याल है हम लोग एज ए टीम प्रॉपर खेले थे वो इंडिया के अगेंस्ट ही हम लोगों ने मैच खेला था। में इंडियंस जो थे वो हम लोगों से डरे हुए थे, आप कहते ना कि प्रेशर डाल देते हैं उनके ऊपर, तो बॉल उनके हाथों में से स्लिप होके गिर रही थी। पाकिस्तान में अभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई है तो थोड़ा बहुत स्टार्ट में तो हर गेम के लिए होता है। जिधर हमारा कैंप लगा होता था उधर बाहर बाइक के ऊपर अगर कभी गुजरते हैं लड़के वगैरह तो वो कमेंट्स पास करके जाते थे, नहीं आधे से ज्यादा टाइम तो आवाज नहीं पहुंच रही थी कि क्या कह रहे हैं तो इसीलिए इतना मुश्किल नहीं होता है इग्नोर करना। फ्यूचर में इंशाल्लाह अगर 2-3 साल हमें इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं तो इंडिया और कोरिया के साथ पाकिस्तान की टीम स्टैंड करेगी।
ये थी पाकिस्तान की रग्बी टीम की दो खिलाड़ी। और आपको ये भी बताते चलें कि आज सैरबीन का अहम मौजू पाकिस्तान में फौजी अदालतों की तौसी की मुद्दत में तौसी के बारे में थी और ये कि यही है बड़ी खबर हमारी वेबसाइट की इस वक्त। वेबसाइट का रुख कीजिए, पता है bbcurdu.com। हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
रोल साउंड, कैमरा, एक्शन।
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भैया।
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंड अप।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। और अब जिक्र करते हैं सी पैक का, यानी चीन पाकिस्तानी इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे का, जिसका कल्ब ग्वादर है और जिस जहां ग्वादर में बिजली का बोहरान बरकरार है। हुकूमत इस शहर को सनती और तजारती हब बनाने का इरादा रखती है लेकिन वहां बिजली का कोई मंसूबा शुरू नहीं हो सका है। हालांकि हुकूमत ने ऐलान किया था कि रवा माह से कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट की तामीर का आगाज हो जाएगा। बिजली का फुकदान क्या मसाइल पैदा कर रहा है, सुनते हैं ग्वादर से रियाज सुहेल की इस रिपोर्ट में।
जैसे जैसे दर्जा हरारत में इजाफा होता जाता है ग्वादर की शाही बाजार में वाकई शाहूलाल की दुकान में कपड़ों के ढेर लगते जाते हैं और ग्राहकों के तकाजे बढ़ने लगते हैं, लेकिन शाहूलाल बिजली की अदम दस्तियाबी के सामने मजबूर होते हैं। शाहूलाल के पास 6 कारीगर हैं, आमतौर पर रोजाना 10 से 12 जोड़े सी लेते हैं लेकिन बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से 1 से 2 जोड़े ही मुश्किल से मुकम्मल होते हैं।
बस पता नहीं, जाती है टाइम टेबल आती है फिर जाती है आती नहीं है वापस, हमें बहुत जाती है टाइम से, समझो आधा घंटा होता है तो 2 घंटा नहीं होता, इस हिसाब से बहुत जाती है, काम नहीं निकलता है। फिर अभी ये हो जाता है ना, काम वाला मसला है, ये लाइट वाला इंजन कभी खराब है नहीं है, काम नहीं निकलता है, ग्राहकों की तंगी हो जाती है ज्यादा। इसमें बेहतरी अभी लाइट नहीं होगी, बेहतरी तो नहीं होगी ना, दूसरी तो लाइट नहीं है तो फिर कारोबार बंद होगा ना, जाहिर बात है।
बलूचिस्तान के शहर ग्वादर में रोजाना कई घंटे बिजली का बोहरान यहाँ कारोबार और मामूलात जिंदगी को शदीद मुतासिर करता है, जिसकी वजह से मकामी आबादी में तवानाई के मुतबादल ज़राए के इस्तेमाल का रुझान फरोग पा रहा है। शहर में जगह जगह जनरेटर और शमसी तवानाई फराम करने वाले प्लेट्स की कई दुकानें नजर आती हैं और अक्सर होटलों और दुकानों में जनरेटर मौजूद हैं। होलसेल दुकानदार मोहम्मद अब्दुल्ला का कहना है कि जनरेटर के इस्तेमाल से अखराजात बढ़ जाते हैं, जिसका बोझ यकीनन आम शहरियों को ही भुगतना पड़ता है।
हम लोग तो अपना जनरेटर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तकरीबन 12 घंटे हमारी दुकान खुली है, अपना पेट्रोल यूज कर रहे हैं हम लोग अपना, कोई पुरसा नहीं हाल नहीं भाई, कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आदमी बता सके 1 घंटे में है 3 घंटे में नहीं है, दिन को भी इसी तरह रात को भी इसी तरह, हम लोग रात को तो नींद हराम है, बच्चे तो तड़पते, यहाँ तो अस्पताल न होने के बराबर है, بجلی نہ ہونے کے برابر ہے، پانی کا نام نشانی نہیں ہے، گوادر میں ترقی ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کالی روڈیں بن رہے ہیں باقی اور اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔
گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مطابق گوادر شہر میں اس وقت بجلی کی کھپت 18 سے 20 میگا واٹ ہے جبکہ طلب 40 میگا واٹ سے زائد ہے، تاہم 2020 میں کھپت کا تخمینہ 150 میگا واٹ لگایا گیا ہے۔ مچھروں کی بستی گوادر کو اب حکومت پاکستان ایک صنعتی اور تجارتی مرکز بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، جہاں بندرگاہ، فری ٹریڈ زون اور صنعتوں کے قیام کے ساتھ بجلی کی طلب میں اضافے کا امکان ہے۔ گوادر چین پاکستان اقتصادی راہداری میں بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس راہداری میں بجلی گھروں کے منصوبے بھی شامل ہیں جن پر گوادر سے کئی 100 کلومیٹر دور پنجاب اور سندھ میں تو عمل درآمد ہو رہا ہے، یہاں اس کا نام و نشان موجود نہیں۔ حکومت پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ رواں سال مارچ سے کوئلے پر چلنے والے پاور پلانٹ کی تعمیر کا آغاز ہو جائے گا۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ساجد بلوچ کے مطابق منصوبہ ابھی تک منظوری کے مرحلے میں ہے۔
جیسے جیسے پورٹ آپریشنلائز ہوگا، فری زون آپریشنلائز ہوگا، ہماری ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی۔ اس ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک سی پیک کے انڈر پروجیکٹ کنسیو کیا ہے، وہ ہے 300 میگا واٹ کا ایک پاور پلانٹ گوادر کے لیے۔ پرائم منسٹر نے اس کی اپروول دے دی ہے اور یہ چائنیز کمپنیز نے ایز اے آئی پی پی اس کو ایگری کیا ہے اور یہ پروسیس میں ہے اپروول کے۔ تو یہ 300 میگا واٹ کا ہم دو اسٹیج میں لگائیں گے، پہلے اسٹیج میں 150 میگا واٹ تاکہ وہ 2020 تک کمپلیٹ ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کی ایڈیشن ہوگی 150 کا ایک اور، تو دو 150 کے یونٹ لگیں گے جو فیوچر کے ڈیمانڈ کو میٹ کرتا ہے۔
گوادر کی حدود میں داخل ہوتے ہی سڑک کے دونوں اطراف میں ویران زمینوں پر صنعتی زون، فری ٹریڈ زون اور سبزی منڈی سمیت رہائشی منصوبوں کے پینا فلیکس نظر آ جاتے ہیں، لیکن کوئی سرگرمی نظر نہیں آتی۔ مقامی طور پر اس کی وجہ بجلی بتائی جاتی ہے۔ گوادر بندرگاہ پر موجودہ وقت 3 برتھس ہیں۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ساجد بلوچ کے مطابق 3 برتھوں کے لیے بجلی کی طلب 25 میگا واٹ ہے،
مگر یہ اس وقت کی ڈیمانڈ ہے جس وقت ہمارے پاس صرف 3 برتھیں ہیں۔ جیسے جیسے برتھیں ایڈیشن ہو جائیں گی اس میں، یہ الٹیمیٹلی 2050 میں اس میں 80 برتھوں کا ہے، اور فیوچر میں ہر ایک چیز کا الگ الگ برتھ ہوگا۔ فار ایگزامپل ڈرٹی کارگو کا الگ سے ہوگا، کول کا الگ سے ہوگا، آئل کا الگ سے ہوگا، گرین کا الگ سے ہوگا، تو اس طرح سے جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا جائے گا۔ آئندہ 5 سال میں اس میں تقریباً 5-6 برتھیں اسی لائن میں جہاں پہ 3 برتھیں ہیں وہ بھی ایڈ ہوں گے، تو جیسے جیسے برتھیں ایڈ ہوتی جائیں گی اس میں ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی۔ اس طرح 50 میگا واٹ ہمیں فری زون نے دیا ہے اپنا ڈیمانڈ، ان کا بھی پورٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔
گوادر میں ہر مسئلے کی جڑیں بجلی کی طرف ہی جاتی ہیں۔ پینے کے پانی کا فقدان کے حل کے لیے بھی سمندر کے پانی کو صاف کرنے کا منصوبہ شامل ہے، لیکن اس کے لیے بھی بجلی چاہیے۔ مکران ڈویژن کے 3 اضلاع میں بجلی کی فراہمی کا دار و مدار اس وقت ایران پر ہے۔ ایران سے 70 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے، جن میں سے 15 میگا واٹ گوادر سٹی کو ملتے ہیں۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ساجد بلوچ کا کہنا ہے کہ ایران سے معاہدہ کیا گیا ہے
جو 100 میگا واٹ کا ایک ڈائریکٹلی ایران سے گوادر تک آئے گا۔ اس میں ایران کی سائڈ پہ 80% کام مکمل ہو چکا ہے، پاکستانی سائڈ میں سینکشنز کی وجہ سے جو ہے کام رک گیا تھا، جو ابھی دوبارہ ری سٹارٹ ہوگا۔ تو یہ سارے اگر ہم ٹوٹل کر لیں تو اٹ ول بی مور دین 400 میگا واٹ سے زیادہ ہوں گے جو ہمارے فیوچر ڈیمانڈ کو میٹ کریں گے۔
گوادر میں ایرانی پیٹرول کے علاوہ اشیاء خوردونوش میں بھی ایران کی اشیاء کی اکثریت موجود ہے، جن کے بارے میں یہ رائے عام ہے کہ یہ سستی اور معیاری ہیں۔ بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ کے معاون اور ماہر اقتصادیات ڈاکٹر قیصر بنگالی کا کہنا ہے کہ بجلی ایران سے لی جا سکتی ہے۔
ہم نے تو لگتا ہے ہر چیز چائنا کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے، اب وہ چائنا پہ ہم انحصار کر رہے ہیں کہ وہ کوئی اس کا حل نکالیں گے۔ اور میری اطلاع یہ ہے کہ بجائے اس کے گوادر میں ہی کوئی پاور پلانٹ لگایا جائے، زیادہ مناسب یہ لگتا ہے کہ ایران سے جو لائن آ رہی ہے گوادر تک اسی کو استعمال کرے۔ ایران زیادہ بجلی فراہم کرنے کو تیار ہے، لائن بھی موجود ہے، تو وہ شاید ایک حل ہے جو اختیار کیا جائے۔
تو کیا ایران پر اعتماد کم ہے کیونکہ 4 بار اور گوادر کمپیٹیٹر؟
حکومت پاکستان گوادر بندرگاہ سے منسلک منصوبوں کو خطے میں گیم چینجز قرار دیتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بغیر بجلی اور پانی کے ترقی کا یہ کھیل کیا کھیلا جا سکتا ہے؟ ریاض سہیل، بی بی سی، گوادر۔
اور سامعین، اب سنتے ہیں آپ کی بات۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام۔ سامعین، آغاز کرتے ہیں صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے سامے کی اس کال سے، اور یہ بات کر رہے ہیں پاکستان میں 15 مارچ کو ہونے والی مردم شماری کے بارے میں۔
میرا نام الوتا ہے، میں نبینا ہوں، میں چنیور سے ہوں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ 19 سال بعد پہلے مردم شماری ہو رہی ہے، اور اس مردم شماری کا جو خانہ ہوتا ہے، کالم ہوتا ہے، نبینا افراد کی جو شماری چیک کی جانی، نبینا افراد، مزدور افراد کتنے ہیں ہمارے ملک میں، تو اس کے بارے میں وہ کالم ہی نکال دیا گیا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ خواجہ سراؤں کا جو ہے وہ کالم رکھا گیا ہے اور ہمارے مزدور افراد کا کالم رکھا دی۔ یہ میری آواز حکمرانوں تک، نواز شریف تک اور دوسرے اداروں تک لازمی پہنچائی جائے کہ ہمارا جو کالم، ہمارے کالم کو جو نکالا گیا ہے، کالم کو دوبارہ اس کے اندر شامل کیا جائے۔
حکام سے شکایت کرتے ہوئے صبح پنجاب کے ضلع چنوٹ سے ایک سامے کا ریکارڈ کروایا گیا پیغام تو سنا آپ نے۔ اب پاکستان میں گزشتہ ہفتے لاہور میں ہونے والے پاکستان سپر لیگ کے فائنل میچ کے بارے میں سامعین کی رائے سنتے ہیں۔
میں اسد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ ویسے تو میرے تحفظات تھے پاکستان میں پی ایس ایل کروانے پر فائنل ٹو کے، سیکورٹی حالات بڑے خراب تھے، لیکن یہ ہے کہ اب اس کا کامیاب انعقاد ہوا ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، تو اس لیے خوش آئند ہے، اچھی بات ہے، انٹرنیشنل پلیئرز آئے، ہمارے عوام کو انٹرٹینمنٹ کا موقع ملا، لوگوں نے جس جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا، اس کا میسج یقیناً تمام دنیا کو گیا ہوگا کہ یہاں پہ لوگ اسپورٹس سے پیار کرتے ہیں، لوگ انٹرٹینمنٹ کو پسند کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ ایسے انتہا پسندوں سے نہ تو ڈرنے والے ہیں، نہ ہی وہ ایسے انتہا پسندوں اور ایسی انتہا پسندی کو سپورٹ کرتے ہیں۔
جی، میرا نام زہیرہ میڈم، میرا تعلق اسلام آباد سے۔ دیکھنے میں تو کافی کامیاب نظر آیا فائنل، لوگ بڑے خوش بھی ہوئے اس کو دیکھ کے، لیکن اس کے اگر دورس نتائج دیکھے جائیں تو جس خوش فہمی کا ہم شکار ہیں کہ کرکٹ واپس آئے گی اور ساری ٹیمیں واپس آئیں گی، دوسرے ممالک کے لوگ آئیں گے، پلیئرز آئیں گے بڑے بڑے، تو میرا خیال ہے کہ یہ خوش فہمی ہی ہے، اس میں نظر نہیں آتا کہ کوئی آئے گا۔ جب تک ہم امن نہیں لے کے آئیں گے ملک کے اندر، اور جب تک ہم کام نہیں کریں گے کہ کس طریقے سے ٹیررزم کو ختم کیا جائے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹیم یہاں پہ آئے گی۔
چلتے چلتے سنتے ہیں کہ صبح سندھ کے وزیر اعلیٰ کے لیے ایک سامے کا اپنے گاؤں میں تعلیم کے حصول کے مسائل کو بتاتے ہوئے بھیجا گیا پیغام۔
تحصیل ڈالی ہے گاؤں اور ضلع سرپا کر ہے، یہ ہمارے گاؤں کی آبادی 75% گھر کی ہے، یہاں کے بچے ٹیلنٹ سے محروم ہے، یہاں ایک پرائمری اسکول ہے، اس کا ٹیچر کو انتقال ہوئے کو 8 سال ہو گئے، ابھی تک کوئی اس کا ٹیچر نہیں ہے، یہ کالی تعلقہ ہے، ضلع سرپا کر ہے، یہاں سے میں وزیر اعلیٰ سے اپیل کرتا ہوں سارا ہمارے ٹیلنٹ کو محروم نہیں کیا جائے۔
یہ تو تھے ادریس، جو کہ صبح سندھ کے ضلع تھرپارکر کے ایک گاؤں سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم سے کیا گیا سوال بھی سن لیتے ہیں۔
میں قمر شہزاد گوٹ سے بات کر رہا ہوں، طارق حسین۔ ہمارا وزیر اعظم نواز شریف کو گزارا کہ ایگریکلچر والوں کے توجہ کیوں نہیں دے رہے۔
طارق حسین جو کہ تھوڑے سے خفا سے دکھے۔ آئیے اب علاقائی مسائل کی جانب آتے ہیں، اور صبح سندھ کے ایک رہائشی کی حکام سے کی گئی شکایت سنتے ہیں۔
ہمارے گوٹ میں 92 ضلع میرپور خاص میں جو نہ لائٹ ہے، نہ روڈ ہے، کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، نہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے کو نہ ڈیوٹی ہے وغیرہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ 92 گوٹ موہن سن مری میں، گوٹ ٹونکلی مری ضلع میرپور خاص میں، یہ ہمارا مسئلہ پیش کرنا، نہ روڈ نہ لائٹ، کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ اگلی کال بھی صبح سندھ سے ہی ہے، اور ہمارے یہ سامنے وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف سے بجلی نہ ہونے پر شکایت کرتے ہوئے کیا کہنے ہیں، آپ بھی سنیے۔
میں شاہد حسین کرچات کوہستان ڈسٹرکٹ جامشور سندھ سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں کوہستان سندھ میں 4 سال قبل قید سالی کی وجہ سے یہاں کے لوگ معاشی طور پہ پیچھے چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ بجلی کے بل ادا نہ کر سکے، اور ہسکو والوں نے ہمارے گاؤں سمیت 50,000 گاؤں کی بجلی کاٹ دی۔ ہم 1.5 سال سے بجلی کی سہولت سے محروم ہیں۔ ہم وزیر اعظم نواز شریف سے گزارش کرتے ہیں کوہستان سندھ کے 50,000 گاؤں کی بجلی بحال کرنے کا احکام جاری کیا جائے، یہاں کے لوگ بل ایک ساتھ میں ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ شکریہ۔
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-75۔
آج سربین کے ایڈیٹر تھے سہیل حلیم اور ہمارے پروڈیوسر تھے غزنفر حیدر. ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے ڈینی کاکس اور عامر صدیق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ امبر خیری کو اب اجازت دیجیے. آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے شمائلہ خان سے.
پاکستان میں فوجی عدالتوں میں توسیع کے لیے 23 آئینی ترمیم کا بل کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. تاہم اطلاعات ہیں کہ حزب مخالف کی بڑی جماعت پیپلز پارٹی ان عدالتوں کو ایک سال کی توسیع دینے سمیت اپنی 9 تجاویز پر قائم ہے. امریکہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری کا کہنا ہے کہ مسٹر ٹرمپ کی عہدہ سے عدالت سنبھالنے کے پہلے چند ہفتوں میں غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے والے افراد کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے. سوڈان میں اقوام متحدہ کے نمائندے کا کہنا ہے کہ ملک کے رہنما اپنے فرائض کو نظر انداز کر رہے ہیں اور لوگوں کی توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہے ہیں. ملائیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق کا کہنا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع نہیں کریں گے. لندن میں برٹش لائبریری کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں 19th صدی کی انگلش ناول نگار جین آسٹن ممکنہ طور پر غیر ارادی سنکھیا یا زہر کی وجہ سے اپنی زندگی کے آخر میں عملی طور پر نابینا ہو چکی تھیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.